الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ایک روایت میں ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں، جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت سیدنا حسن بن حضر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایک بغداد کے شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو ہاشم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کا میں نے ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں بیٹھوں اور منزل کی جانب روانہ ہو جاؤں. جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک کنیز اور اس کا مالک سوار ہے. میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے کہا کہ اس کشتی کو ہم نے ریزرو کیا ہے، ہم نے اس کو بک کر لیا ہے، ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے اس میں، لہذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ. کنیز نے جب یہ بات سنی تو اپنے آقا سے کہا کہ اس مسکین کو کیوں منع کرتے ہو، بٹھا لو اس کو اپنے ساتھ. چنانچہ اس کنیز کے مالک نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی. سمندر کا سفر شروع ہو گیا، موسم بڑا خوشگوار تھا. میں ان دونوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ دونوں خوشگپیوں میں مصروف تھے. پھر اس کنیز کے مالک نے کھانا منگوایا، دسترخوان بچھا دیا گیا. جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے بھی آواز لگائی کہ اے مسکین تم بھی آ جاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. چنانچہ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا کیونکہ میں یہ بھوک بہت لگی تھی اور کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں. جب کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی کنیز سے کہا کہ ہمیں شراب پلاؤ. کنیز نے فوراً شراب کا جام پیش کیا، وہ شخص شراب پینے لگا. اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ. میں نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں تیرا مہمان ہوں، تمہارے ساتھ کھانا کھایا ہے، وہ شراب میں ہرگز نہیں پیوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جس طرح تمہاری مرضی. جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو گیا تو اپنی کنیز سے کہنے لگا کہ سارنگی یعنی باجا لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ. وہ گانا گانے لگی اور مالک اس کو سن کے ادھر ادھر لوٹ جھومنے لگا. کافی دیر تک یہ اس طرح کی بدمستیاں کرنے لگے. میں رب تعالی کے ذکر میں مشغول تھا. جب کافی دیر ہو گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا, میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ کیا اس سے اچھا گانا کبھی سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز سے اس نے گانا گایا ہے, کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک ایسا کلام سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ نہیں ہے. اس نے حیران ہو کر کہا کہ کیا اس سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا ہاں اس سے بہت عمدہ کلام ہے وہ. اس نے کہا کہ تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ ذرا ہم بھی سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سورۃ التکویر کی تلاوت شروع کی. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. ترجمہ کنز الایمان, جب دھوپ لپیٹی جائے, جب تارے جھڑ پڑے اور جب پہاڑ چلائے جائیں. شخص کہتا ہے کہ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس نشے میں مدہوش شخص کی کیفیت تبدیل ہو رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بڑی توجہ اور عاجزی کے ساتھ وہ اللہ کا کلام سنتا رہا. ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے کلام کی تجلی سے اس کا سیاہ دل منور ہو چکا تھا. یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو رہا تھا. اب اسے عشق حقیقی کی لذت کی آشنائی ہوتی چلی جا رہی تھی. تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں, تو اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ جا, میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا. پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن توڑ ڈالے, شراب کو سمندر میں انڈیل دیا, سارنگی باجا آلات لہو و لعیب سب توڑ ڈالے. بڑے مؤدبانہ انداز سے وہ اس شخص کے قریب آیا, سینے سے لگ کر ہچکیاں باندھ کر رونے لگا اور پوچھنے لگا, اے میرے بھائی میں بہت گناہگار ہوں, ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے, اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا کہ بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, وہ تو توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹتا. تم توبہ کرو, وہ ضرور توبہ قبول کرے گا. اس شخص نے میرے سامنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی, رو رہ کر معافی مانگتا رہا. پھر ہم بصرہ پہنچے, دونوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی. 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے. 40 سال بعد اس مرد صالح کا انتقال ہوا. مجھے اس کا بہت غم ہوا. ایک رات میں نے خواب دیکھا اور اسے دیکھا اور پوچھا, اے میرے بھائی دنیا سے جانے کے بعد تیرا ٹھکانہ کیا ہوا؟ اس نے بڑی دل ربا اور شیریں آواز میں جواب دیا, دنیا سے جانے کے بعد میرے رب نے مجھے جنت میں بھیج دیا. میں نے پوچھا, میرے بھائی تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ اس نے جواب دیا, جب تم نے یہ آیت سنائی تھی, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں, تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آیا. اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کی گئی. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ اللہ کے نیک بندوں کی جو رفاقت ہے نا, قرب, جن کی دوستی, جو ان کے ساتھ جو گیدرنگ ہوتی ہے, یہ بہت سوں کے دلوں میں بڑا حیرت انگیز تبدیلی لاتی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ جناب میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا، میں نمازی بننا چاہتا ہوں نمازی بن نہیں پاتا، میں فلموں ڈراموں اور برے اس انداز کی زندگی سے بیزار ہوں، میں دور ہونا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ غور کریں کہ آپ نے نمازی بننے کا ارادہ تو کیا ہے، کیا نمازیوں سے دوستی بھی کی ہے؟ آپ نے گناہوں سے بچنے کا ارادہ تو کیا ہے، لیکن کیا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں؟ یعنی آج کا ماحول کیسا ہے کہ اگر کوئی ماڈرن نوجوان نمازی بن جائے اور وہ مثال ہے دوستوں میں بیٹھتا ہے لیکن ساتھ ہی اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرتا ہے تو کہو لو ملا چلا نماز کے لیے، یہ حوصلہ افزائی کرنے والے یا حوصلہ شکنی کرنے والے؟ ہم کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ ہم اگر مثال کسی ادارے سے وابستہ ہیں اور ہمیں احساس ہوا ہے کہ یہ رشوت کا لین دین یہ میری اور میری نسلوں کو برباد کر دے گا، مجھے یہ حرام روزی سے بچنا ہے، اب یہ بچنے کا ذہن بنا کر میں اپنے دفتر میں اگر یہ اس انداز کو اختیار کرتا ہوں تو جو میرے کلیگ سے جو میرے ساتھ ہیں کیا وہ میری حوصلہ افزائی کریں گے؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نجات نیک لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی میں ہے. اس نیک شخص سے اس گناہگار نے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کر لی، اس کی برکت کیا ملی کہ زندگی بھر وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا، نمازوں کی طرف مائل ہو گیا، عبادت کی طرف مائل ہو گیا، تلاوت کی طرف مائل ہو گیا، نیکی کے کاموں کی طرف مائل ہو گیا. یعنی اس نے اپنی زندگی میں کچھ سوچا تو صحیح نا، کیا زندگی میں گزاروں، کیا میں اللہ کے دین کی کوئی خدمت نہ کروں؟ میں زندگی گزار رہا ہوں، نہ جانے میں نے کیسے کیسے انداز اختیار کیے. یعنی بعض ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ بالکل میں صحیح بات بتاؤں کہ وہ گناہوں کے اڈے قائم کرنے میں مشورہ دیتے ہیں. یعنی آپ اور میں سوچیں غور کریں کیسا ہمارا حال ہے، کسی کو سینما گھر بنانا ہے مجھ سے مشورہ کر رہا. اگر آپ سوچیں یہ سینما گھر جو بنائے گا، یہ سینما میں روزانہ سینکڑوں افراد آ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کریں گے، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کا بازار یہ گرم ہوگا، اور اس کو قائم کرنے کے لیے مشورہ کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں. میرے لیے کتنا بڑا گناہ جاریہ ہے، بسوں میں جناب وہ میوزک کا اہتمام کرنا ہے، جناب بسوں میں جناب وہ ایل سی ڈیز دکھانی ہے. اب میں مشورہ دے رہا ہوں کسی کو، اپنے جاننے والے کو، کہ یار فلاں فلاں ساؤنڈ فلاں فلاں کمپنی کا آپ جو ایل سی ڈی لگاؤ، اس میں تصویر بڑی شارپ آتی ہے، اس میں آواز بڑی زبردست ہے. اب آپ کا نہ لینا نہ دینا، ایک روپے کا کمیشن نہیں ہے، مگر آپ سوچیں غور کریں کہ آپ مشورہ کس چیز کا دے رہے ہیں؟ آپ کس چیز کا مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ایک حرام اور ناجائز کام، جہنم میں لے جانے والا کام کرنے لگا ہے، اور آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ لگا لیں آپ کو بڑا اس سے رزلٹ بہت اچھا ملے گا. یہ رزلٹ کس چیز کا لے رہا ہے؟ جہنم سے جانے کا رزلٹ لے رہا ہے. دینے والا کون ہے؟ دینے والا میں ہوں. اب آپ بتائیں کہ میرے نام اعمال میں خامخواہ ایسا مطلب گناہ جاریہ کا سلسلہ ہوتا ہے. تو غور کریں، کئی ایسے دنیاوی معاملات میں موقع ملتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، بعض تو والدین ہی اتنے نادان ہوتے ہیں کہ وہ رشتہ توڑنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں، نہیں میں اپنی بیٹی کو نہیں بھیجوں گا. ارے آپ سوچیں، آپ تو اپنی بیٹی کو گھر میں روک لیں گے، وہ تین بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ زندہ ہیں، آپ کہیں گے جناب میری بیٹی میرے گھر میں بڑے سکھ چین سے رہے گی، تو آپ کتنے دن زندہ رہیں گے؟ آپ کے مرنے کے بعد کیا آپ کے بیٹے اپنی بہن کے بچوں کو سنبھالیں گے؟ آپ کیوں اس کا گھر آپ برباد کر رہے ہیں؟ اور بعض ایسے رشتے دار بھی ہوتے ہیں جو چاہیں تو رشتہ جوڑ سکتے ہیں، مگر رشتہ جوڑنے کا ذہن نہیں بنتا ہے. اور اسی طرح دوستوں میں بھی، ہم دوستوں میں بھی دیکھیں کہ میں اپنے دوستوں میں نیکی کی دعوت کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں، یہ میرا انداز کچھ اور ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا رنگ و نسل مختلف قسم کی تہذیبوں طبقات میں بٹی ہوئی ہے. ہر طبقہ، ہر تہذیب، ہر رنگ و نسل کا شخص خود کو معاشرے کا بہترین فرد سمجھتا ہے، اپنی برتری کا راگ الاپتا ہے. مگر یہ یاد رکھیے کہ بہترین معاشرہ، ایک اچھا ماحول وہ ہے جس کی بنیاد خوف خدا پر ہو، جس کی بنیاد تقوی پر ہو، جس کی بنیاد نیکی اور پرہیزگاری پر قائم ہو، جس میں لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوں، جس سے تعلق رکھنے والے افراد اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک ہوں. اور یہ وہ ایسے بہترین لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی صحبت میں آتا ہے وہ بھی نیک بن جاتا ہے. تو یقیناً عقل مند وہی ہے جو ایسے بہترین ماحول کو پہچان کر اس کا حصہ بن جائے اور اسی ماحول کے دیگر افراد کی طرح پاکیزہ زندگی گزارے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، اچھا ماحول اپنانے والا نہ صرف خود فائدے میں رہتا ہے بلکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. بڑی پیاری بات کسی نے کہی، جو نیک صفت لوگ ہوتے ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں، ان کا انداز ہی دوسرا نرالا ہوتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو درجن ہے نا، یہ 13 کا ہوتا ہے، ویسے درجن 12 کا ہوتا ہے، میں کہتے ہیں کہ جو کرم والے لوگ ہوتے ہیں ان کا درجن 13 کا ہوتا ہے. یہ دوسروں کو خوش کر کے خوش رہتے ہیں اور اسی میں ہی برکت ہے اور یہی کامیابی کا راز ہے. ایسے ہی لوگوں کی صحبت انسان کے اندر کوئی تبدیلی لاتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاملے میں بڑی پیاری بشارتیں عطا فرمائی کہ جو لوگ خود نیک ہیں اور نیکوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، قیامت کے دن بھی ملیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا اور آج میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی سے اللہ تعالی کے لیے محبت رکھے، اللہ تعالی کے لیے دشمنی رکھے، اللہ تعالی کے لیے دے اور اللہ تعالی کے لیے منع کرے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں نیک بننا ہے، نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. اور بڑی پیاری مثال دی کہ شہد کی جو مکھی ہے، یہ دیگر عام مکھیوں کی طرح گندگی غلاظت والے ماحول سے تعلق رکھنے کے بجائے اچھا ماحول اپناتی ہے اور وہ چمنستان میں پھلوں اور پھولوں کی صحبت اختیار کرتی ہے. اس کے نتیجے میں بے شمار منافع حاصل ہوتے ہیں، شہد پیدا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اچھے ماحول کی بڑی برکتیں ہیں، اچھے ماحول سے وابستہ ہونے والے خود بھی قابل تعریف ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بنتے ہیں. اور جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جس قدر نفع بخش ہوگا، اسی قدر اس کے درجات اور مراتب یہ بلند ہوتے چلے جائیں گے. حدیث پاک میں ہے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، کہ کسی طرح بھی میرے ذریعے سے فائدہ ہو، کوئی خوش ہو جائے، اس کے بچے خوش ہو جائیں، اس کے گھر بار خوش ہو جائیں. اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو نام کا بھی وہ نہیں ہوتا ہے کہ بس میرے نام کی بڑی شہرت ہو جائے، میرا نام بڑا اونچا ہو جائے. نہیں، ایسے لوگ دنیا سے جب جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو اتنے غریبوں کی مدد کرتا تھا، اس کے ذریعے تو اتنے اتنے لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچتا تھا، اس نے تو اسی طرح سے چپ چاپ جو ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی کی کہ جناب ان کے گھر میں شادیاں ہوئی، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ گھر کی شادی ہو گئی اور ان کے سارے معاملات اچھے ہو گئے. یہ اوصاف، اور اس کے لیے بڑی پیاری مثال، مفتی قاسم صاحب کا بیان مدنی چینل پر نشر ہوا، بڑی پیاری مثال دی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو ایسا وصف ملے گا نا. یعنی اگر کسی کے پاس 1,000 روپے ہیں اور وہ 1,000 میں سے 200 روپے صدقہ دے رہا ہے، 200 روپے دے دیے اس نے، اور کسی کے پاس 10,00,000 روپے ہیں، 10 لاکھ روپے میں سے بھی اس نے 2000 روپے نہیں دیے، کیونکہ اس کا دل ہی نہیں ہے. تو کہا کہ اگر یہ اوصاف پیدا کرنے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے، آپ کے دل میں اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور آپ کا دل بھی کرے گا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. آپ عبادت کی طرف جائیں، آپ والدین کی خدمت کی طرف جائیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی طرف جائیں، یہ سب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اسی طرح ہی معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں. اور بڑی پیاری بات علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو یہ اچھا جو ہے نا، یہ تو ایسا بابرکت ہوتا ہے کہ مسلم شریف کی بڑی طویل حدیث میں کہ ان خوش نصیبوں کا اس میں ذکر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حدیث مبارک کے آخر میں جو بیان ہوا وہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، اے رب ان میں ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، فلاں جو تھا وہ نیک نہیں تھا بڑا گناہگار تھا، وہ ان ذکر کرنے والوں کے قریب سے گزرا تو ان میں بیٹھ گیا. مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا. وہ ذکر کرنے والی ایسی قوم ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں رہتا. دیکھا آپ نے نیکوں کی صحبت یہ فائدہ مند ہے کہ اگر کوئی گناہگار بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ رحمت الہی سے محروم نہیں رہتا. جب لمحہ بھر اچھی صحبت اختیار کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا تو وہ خوش نصیب جو سنتوں بھرے نیک ماحول سے ہمیشہ وابستہ ہو جائے، مثلا سنتوں کا مبلغ بن جائے، نمازی صرف نمازی نہ بنے بلکہ نمازی بنانے والا بن جائے، سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں سنتوں پر عمل کروانے والا بن جائے، قرآن پڑھنے والا نہیں دوسروں کو قرآن سکھانے والا بن جائے، مسجدیں بنانے والا بن جائے، مدرسے بنانے والا بن جائے، دین کی تعلیم کو عام کرنے والا بن جائے، اللہ ایسوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے. اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد علماء دین، اولیاء کاملین، صالحین و واصلین کی مجلسیں ہیں، کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں. جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، یہ مجلسیں خواہ مدرسے ہوں یا درس قرآن و حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیاء کرام کے ذکر کی محفلیں، یہ فرمان بہت جامع ہے. جس مجلس میں اللہ کا خوف، حضور کا عشق اور اطاعت رسول کا شوق پیدا ہو وہ مجلس بابرکت ہے. اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا نصیب کرے. تو یاد رکھیے کہ یہ مجلس ہی اپنانے میں عافیت ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا برے لوگوں کی صحبت ہم نے پائی تو پھر بڑے معاملات خسارے میں ہو جاتے. امیر علیہ سنت سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہم دوست کسے بنائیں، یعنی کیسے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا کریں. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ دوست ایسا ہو، صحبت ایسی ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، دوست وہ ہو جس کی باتیں سن کر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، دوست وہ ہو جو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت دلانے والا ہو، دوست وہ ہو جو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد پر بھی لگا دے. حوصلہ بڑھائے کہ یار ماشاءاللہ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، ذرا تھوڑی اور کوشش کریں، پہلی صف مل جائے گی، پہلی صف پا رہے ماشاءاللہ، تہجد کے فضائل بیان کر دیے، اشراق و چاش کے فضائل، تو اس کی جو صحبت ہوگی وہ آپ کے میرے اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرے گی، وہ حوصلہ افزائی کرے گا. چہرے پر سجی ہوئی داڑھی، جب داڑھی شریف بڑھتی ہے تو بعض ہوتے ہیں جو چڑھاتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں جو حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ پیارے نبی کا کی مطلب پیاری پیاری سنت آپ کے چہرے پر جگمگا رہی ہے، جگمگا رہی ہے. تو یہ اچھے اچھے الفاظ انسان کو حوصلہ بڑھاتے. تو بہرحال دوست اسے بنانا چاہیے جو آخرت کی بہتری کے لیے ہمارے کام آئے. اگر کوئی ایسا دوست مل جائے تو اس پر ہاتھ رکھ دیا جائے، مگر ایسا دوست ملے گا؟ کیونکہ آج کل دوستی کا یہ معیار نہیں ہے، اگر کوئی دینی بات کرے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ملہ ہے، جب دیکھو یوں بولتا ہے، اس سے دوستی نہیں کرنی۔ آج کل بدقسمتی سے دوست وہ جو چٹکلے سنائے، گانے سنائے، منہ پھٹ ہو، ہا ہا کر کے ہنستا ہو، مذاق مسکری کرنے والا ہو، پیسہ بھی خرچ کرنے والا ہو۔ حالانکہ ایسا دوست اچھا نہیں ہوتا، اچھے دوست کم ضرور ہیں مگر نایاب نہیں، مل جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ یہ جو ماحول ہے یہ ہمیں ایسے دوستوں کی فراہمی کرتا ہے کہ اس میں رنگ نسل یہ نہیں، الحمدللہ ایک بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے کہ آنے والے کو بہت اچھا ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور میں تو بعض اوقات جب ماحول میں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، جیسے مثال ہمارے شعبہ جاتے ہیں گونگے بہرے، اب ان میں وہ یہ معاشرے کا سب پسا ہوا طبقہ ہے، لیکن ماشاءاللہ جب یہاں آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے مطلب یہ ایک ان کو سکون اور راحت ملتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی اسی فیضان مدینہ میں، داڑھی ماما جی، آپ کہا کہ میں آج ہی جیل سے رہا ہوا ہوں، جیل سے رہا ہوا ہے، سزا پوری کر کے آیا ہے۔ تو کہا میں گیا تھا تو بڑا بگڑا ہوا تھا، لیکن جیل میں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور جیل میں ہی میں نے نماز امامت کورس کر لیا ہے، بس یہاں آیا ہوں تاکہ یہاں مجلس کو میں ٹیسٹ دوں اور کسی مسجد کا امام بن جاؤں۔ اب بتائیں اچھے کی صحبت نے اچھا بنایا نا، اچھے کی صحبت نے اچھا بنایا۔ تو ہم غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں کہ دوست ہمارے کیسے ہیں، ہم ایسے دوستوں کو تلاش کریں یا اور خود بھی ایسے بنیں کہ جو ہمارے ساتھ جو ہم سے تعلق رکھے وہ بھی نفع بخش ہو جائے، وہ ہم سے ملے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، ہم بھی علم دین حاصل کریں، اسے بھی سکھائیں، اس کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ تو یاد رکھیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال دی، چنانچہ فرمایا اچھے اور برے مصاحب یعنی دوست کی مثال مشک یعنی کستوری اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے، کستوری خوشبو اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا، یا تم اس سے خریدو گے یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو پہنچے گی۔ قریب جانا ہے جو عطر فروش کی مارکیٹ میں جائے تو ظاہر ہے وہ نہ بھی خریدے، مارکیٹ میں جانا ہی ہم کو خوشبو لے آتا ہے کہ یار یہاں کوئی اچھی جگہ پر آئے۔ بلکہ کسی نے کہا کہ اسی طرح خوشبودار ایک بازار تھا، لوگ آنا جانا کر رہے تھے، چلتے چلتے اچانک ایک شخص دھڑام سے گر گیا۔ اب بازار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے طور پر ڈاکٹری کرتا ہے، کوئی اس کے پاؤں ملنے لگا، کوئی اس کے ہاتھ ملنے لگا، کوئی چہرہ، کوئی گال پہ تھپڑ مار رہا ہے کہ بھائی ہوش ملا ہے۔ کسی نے کہا بھائی پانی لاؤ، پانی ڈالا، ہوش میں نہیں آئے۔ کسی نے کہا بھائی اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے، اس کو چپل سنگاؤ۔ اب اس کو چپل سنگا رہے ہیں لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی رش میں ایک شخص نے آیا، اس نے جب اس کا چہرہ دیکھا، ارے بھائی ٹھہرو میں بھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا تھا، اس نے آ کر اس کپڑے کو اس کی ناک پر رکھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہو کر وہ مل کر نکل گیا وہاں سے۔ اب لوگ اس شخص کے جس نے اس نے کپڑا سنگایا تھا، اس نے کہا کہ بھائی ہم اتنی دیر سے پریشان تھے، اس کو ہوا کیا تھا؟ اس شخص نے کہا اصل میں نے اس کو پہچان لیا تھا، یہ ہمارے علاقے کا جمع دار ہے، بنگی ہے، یہ سارا دن بدبو میں رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے اچھے بازار میں آیا تو وہ تو سارا دن جو گندگی گٹر میں رہنے والا، خوشبو میں کیسے اس کا دل لگے گا؟ تو اسی لیے یہ خوشبو اس کو راس نہیں آئی، یہ دھڑام سے گرا۔ اب آپ تم سب کچھ کر رہے تھے، میں سمجھ گیا اس کا علاج کس میں، میں کپڑے میں گندگی ڈال کے لایا تھا، اس کو جیسے ہی گندگی سنگائی تو اس کو اس کا مل گیا خوراک اور یہ اڑ کے چل پڑا یہاں پر۔ تو یہ حال ہے اچھی صحبت کہ اچھے لوگ کہ جن کے پاس جا کر جب قرآن و حدیث کی بات سنیں، جن سے جب حدیثیں سنیں، جن سے سب اولیاء کاملین کے اوصاف اور ان کے کمالات سنیں، جب ان سے ہم عبادت کے معاملات سنیں گے، جب ان سے حقوق العباد کے معاملات سنیں گے، والدین کی خدمت کے معاملات سنیں گے، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اب بتائیں کہ جب یہی طبیعت ہماری بن جائے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ بھی نہیں، امن و امان، عافیت ہی عافیت، الحمدللہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت دیتا ہے، اور فوراً یاد رکھیے اثرات ملتے ہیں. جی ہاں، صحبت اثر رکھتی ہے. مثلا اگر آپ، یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ چہرہ حشاش بشاش، ملاقات ہو، گرم جوشی ہو، تو ریسپانس آپ کو جیسا اچھا ملے گا ایسے ہی آپ ترکیب بنائیں گے. تو آپ کی اگر ملاقات کسی ایسے اسلامی بھائی سے ہو جس کی آنکھوں میں اپنے کسی عزیز کی موت کی وجہ سے نمی ہو، چہرے پر آثار غم نمایاں ہو، لہجے میں اداسی جھلک رہی ہو، تو اس کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہوں گے. اور اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ مسکرائے نہیں، غم کا اظہار کریں، ورنہ اس کے دل میں بغض پیدا ہوگا کہ میرا یہ نقصان ہوا تو لگتا ہے اس کو خوشی ہوئی ہے، شیطان ہے نا. تو اور چہرے سے اگر اس کی خوشیاں ہوں، مسکراہٹ ہو، اور لبوں پر مسکراہٹ ہو، اس کی باتوں سے مسرت کا اظہار ہو، تو آپ کچھ دیر کے لیے اس کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے. تو اسی طرح جب کوئی شخص نیکوں کی صحبت میں آتا ہے، آخرت کا جس کو احساس دلایا جائے، اس کو اس بات کی فکر دلائی جائے کہ ان قریب تمہیں مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، اور قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا، پھر اس قبر کا طویل ترین معاملہ کرنے کے بعد جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے کھولے جائیں گے، اس وقت اپنی زندگی بھر کا اعمال کا حساب دینا ہوگا، جو فضولیات، جو معاملات کیے ہوں گے ساری مخلوق کے سامنے پڑھ کر سنانے ہوں گے، تو سوچے کہ اس وقت مجھے سب کے سامنے کیسی شرمندگی کا سامنا ہوگا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے. صحبت کس کی اپنائی جائے؟ امام غزالی احیاء العلوم کی دوسری جلد میں فرماتے ہیں، ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جس میں پانچ خصلتیں ہوں. نمبر ایک، عقل مند ہو. نمبر دو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، برے اخلاق نہ ہو. نمبر تین، فاسق نہ ہو. نمبر چار، گمراہ نہ ہو. نمبر پانچ، دنیا کا حریص یعنی لالچی نہ ہو. اب ہم یوں تو سمجھتے کہ جناب یہ بڑا ہوشیار ہے، یہ تو میٹرک میں بھی اس کی پوزیشن آئی تھی، میٹرک میں پوزیشن آئی تھی، یہ تو ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، ہزاروں دوائیوں کے نام بھی یاد ہو جاتے ہیں، مگر چھ کلمے یاد نہیں ہوتے، دین کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے نا. تو ایسا شخص جس کا مقصد ہی صرف وہ صرف دنیاوی معاملات ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ رہ کر ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ وہ تھوڑی نمازوں کے وقت ہمیں نماز کی طرف بلائے گا. جس نے خود دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھا ہوگا، وہ کیسے دوسروں کو ترغیب دلائے گا بھی آپ بھی قرآن پڑھیں؟ یعنی جس نے اپنے ماں باپ سے تعلق ہی تو توڑا ہوا ہوگا، وہ کیسے دوسروں کو والدین کا فرما بردار بنائے گا؟ تو عقل مند ہو. ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں جو پیسہ خرچ کرے، بھلے پرلے درجے کا بے وقوف ہو. بے وقوف کی جو وہ صحبت ہے نا، یہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے. امیر علیہ سنت نے اس کی ایک مثال دی. ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک ریچھ نظر آیا، اس کے پاؤں میں کانٹا چبا ہوا تھا، تکلیف سے تل ملا رہا تھا، تڑپ رہا تھا. اس شخص کو اس پر بڑا پیار آیا، رحم آیا، آگے بڑھا اور اس نے بڑی کوشش کر کے وہ کانٹا جو تھا اس کے پاؤں سے نکال دیا. اب جیسے ہی کانٹا نکلا تو ریچھ کو بڑا سکون مل گیا، بڑی محبت سے اپنے محسن کو دیکھنے لگا، شکریہ جیسے گویا ادا کر رہا ہو. وہ شخص تھوڑی دیر وہاں بیٹھا اور پھر جانے لگا تو ریچھ بھی اس کے پیچھے پیچھے، یعنی یوں لگا کہ اب ریچھ نے اس سے دوستی کر لی. اب یہ شخص بھی ذرا چوڑا ہو گیا کہ یار اتنا بڑا جانور اپنے ساتھ چل رہا ہے، تو یوں کر کے وہ بھی ساتھ رکھنے لگا. اب یہ سفر پہ روانہ ہو, ریچھ بھی ساتھ ساتھ, جہاں بیٹھنے کا معاملہ ہو, آرام کرنے کا معاملہ ہو تو ریچھ اس کی حفاظت کرنے لگا. راستے میں ایک جگہ پر جب یہ شخص سویا تو ریچھ بھی برابر میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ریچھ کی اس اپنے محسن پر نظر پڑی کہ ایک مکھی جو تھی وہ بار بار اس محسن کو تنگ کر رہی تھی, چہرے پر بیٹھ جاتی تو اس کی نیند میں خلل ہوتا تھا. ریچھ آگے بڑھا اور اس نے مکھی کو اڑایا. مکھی مکھی ہوتی ہے, وہ کیسے مانے گی. پھر آگے بیٹھ گئی, اس نے پھر اڑایا, پھر آگے بیٹھ گئی, بار بار اڑا تھا, بار بار آ جاتی تھی. اب اس کو مکھی پہ بڑا غصہ آیا کہ میرے محسن کی نیند میں خلل ڈال رہی ہے یہ, اب نہیں چھوڑوں گا اس کو. بڑا سا پتھر اٹھایا. اب جیسی اب کی بار آ کر ناک پر بیٹھی وہ, اس ریچھ نے اس بڑا سا پتھر اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا, مکھی پر. اب مکھی کو پتھر کیا لگنا تھا, مکھی تو پھر کر کے اڑ گئی, اس کا اب کام پورا ہو گیا. یہ مثال دیے بے وقوفوں کی کہ ہم جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ہماری آخرت کو برباد کرنے والے, دوریاں کرنے والے, بھائیوں کو آپس میں لڑانے والے, رشتہ داروں کو آپس میں دور کرنے والے, یہ نیک لوگ نہیں کہلا سکتے, ان کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہوگی. تو ہمیں ایسے اوصاف کے لوگ, ایسے افراد چننے ہیں کہ جو اچھے لوگ کہلاتے ہیں. اور سبحان اللہ, امیر سنت نے بڑی پیاری ایک بات لکھی اپنی کتاب فیضان نماز میں, بڑی پیاری بات لکھی کہ بزرگوں کی کیسی ایک اعلیٰ طبیعت ہوتی تھی. حضرت سیدنا ابن شوزب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کبھی, اب دیکھیں یہ اللہ والوں کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوصاف کتنے اچھے, جب کبھی ہم حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہ ہمراہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو مریض کے گھر جا کر آپ پہلے مسجد بیت یعنی نماز کے لیے گھر میں مخصوص کردہ جگہ پر نماز ادا کرتے, پھر وہ مریض کے پاس تشریف لے جاتے. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی طرف کے حوالے سے اسی کتاب فیضان نماز میں لکھا ہے, ایک شخص نے آپ سے سفارش کا کہا کہ فلاں جو افسر ہے اس کو, اس سے آپ میری سفارش کر دیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. گھر سے جب چلے تو راستے میں جو مسجد آتی, ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اتنے اللہ کے بڑے مقبول ولی ہیں, ان کے بارے میں امیر علیہ سنت نے لکھا کہ آپ نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کا ختم فرمایا اور آہوزاری کرتے تھے. یہ وہ اللہ کے مقبول بندے کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی. اور ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ یہ جس مسجد کے قریب سے گزرتے تھے اس مسجد میں دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھا کرتے تھے. تو اس شخص نے آپ سے سفارش کا عرض کیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے چلیں. گھر سے نکلے جو مسجد آتی آپ دو رکعت نماز ادا کرتے, دعا کرتے, پھر آگے چلتے, پھر مسجد میں جاتے, یہاں تک کہ اس افسر کے پاس جب پہنچے تو وہ افسر کی نشست ختم ہو گئی تھی. خیر آپ نے اس سے رابطہ کیا, اس کی سفارش کی, تو اس نے وہ مسئلہ حل کر دیا. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ اس طرح سے ہر مسجد میں آنے رکنے کی وجہ سے آپ کو کچھ بوجھ تو پڑا ہوگا, لیکن الحمدللہ میں نے جب بھی نماز ادا کی, جب بھی میں نے ہاتھ اٹھائے تو آپ کے مسئلے کے حل کے لیے دعا ضرور کی تھی. یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کی اوصاف ہی یہی ہیں کہ ان سے جو تعلق رکھتا ہے یہ اس کے ساتھ بڑی بھلائی کرتے ہیں, بڑا کمال کا ان کا اوصاف ہوتے ہیں, اور یہ اس طرح کی مدد کر کے ان کے دل میں خوشیاں داخل ہوتی ہیں, خوشیاں داخل ہوتی ہیں. یہ وہ نہیں ہوتے کہ جناب تال دیا, بلکہ امیر علیہ سنت نے لکھا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک دوست آیا اور آ کر اپنے کسی مسئلے کو بیان کیا, حاجت کہ مجھے اتنی اتنی رقم کی حاجت ہے, آپ کے گھر میں رقم رکھی تھی, آپ باہر اندر آئے گھر میں, وہ رقم اٹھائی اور اس کو دے دی, وہ شخص چلا گیا شکریہ ادا کر کے. واپس گھر میں آئے تو رونے لگے, تو آپ کی زوجہ محترمہ فرمانے لگی کہ آپ کو رقم دینے کا اتنا غم تھا تو دیا کیوں, رقم دینے پر کیوں رو رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے رقم کیوں دی، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس کا یہ وقت آیا مجھے اب تک پتا کیوں نہیں چلا؟ یہ اوصاف ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور ہمارا بھی جن جن سے تعلق ہو اللہ ان کے ساتھ بھی ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر اور سلامتی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، علماء کی مجلس کو اختیار کرو اور اپنے زانوں انہی کے سامنے بچھائے رکھو، کیونکہ دل حکمت سے زندگی پاتے ہیں جیسے مردہ زمین بارش کے قطروں سے زندگی پاتی ہے۔ تو اچھے نیک لوگ علماء، ان کی صحبت اختیار کرنی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں روز کی بنیاد پر، ہفتہ وار کی بنیاد پر، ماہانہ کی بنیاد پر، سالانہ کی بنیاد پر آپ کو آفر کی جاتی ہے۔ آپ روزانہ اپنے علاقے کی مسجد میں دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ رکھیں، درس، بیان، مدرسہ، یہ دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ہے، اس میں شامل ہو جائیں۔ ہفتہ وار ایکٹیویٹی کرنی ہے، آئیے ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوتا ہے، اس میں آ جائیں۔ مدنی چینل پر شامل ہو جائیں، پھر اسی طرح مدنی چینل کے مختلف سلسلے وہ شامل کریں، پھر اپنے ذریعے سے بھی، جیسے موبائل ہیں، اب اینڈرائڈ موبائل تقریباً استعمال کرتے ہیں، دعوت اسلامی کی اپلیکیشن آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، پھر آپ اس کو شیئر کریں جن جن کو پاس آپ کے پاس ایڈریسز ہیں، تاکہ وہ بھی اس ایپلیکیشن سے فائدہ اٹھائیں۔ نیکی کی دعوت کا اس طرح سے سلسلہ عام ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Oh.